والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجهاد اور اسلامی جنگ سے متعلق حدیث کا ذکر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارہ بدر لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکت لهم. بدر کے اندر بہت سے مشرکین قید کیے گئے تھے، جس میں سے آپ کے چچا حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس بھی تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور سفارش کرتے ان لوگوں کے لیے، کلمنی فی هؤلاء النتنا، نتنا کا لفظ استعمال کیا یعنی ان گندے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ انما المشرکون نجس، تو اس کو نتن کے نام سے ان گندے لوگوں کے بارے میں بات کرتے، لترکتہم لہو، تو میں ان کو ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیہ کے یا بغیر قید کر کیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ سفارش ایک اگرچہ وہ مشرک ہی ہوتے تب بھی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک خاص احسان اپنے سر پر رکھا تھا کہ جب آل ہاشم، جس میں حضرت ابو طالب بھی تھے، آپ کو لے کر کے لوگوں نے مقاطع کیا، آپ کے ساتھ بائی کاٹ کیا تھا، تو آپ کو لے کر کے شیب ابی طالب میں آپ وہاں بنا گزی ہوئے، تین سال تک اندر رہے اور بہت ہی سخت دن کاٹ رکھے، یہاں تک کہ بھوکوں اس طرح یعنی بھوکوں گزرنا پڑا کہ جوتے کی کا چمڑا پاتے تھے ٹوٹے پھوٹے جوتے کا، تو اس کو بھگو کر کے چوستے تھے، اور چوس کر کے اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو ہلکی کرتے تھے. وہ پیاس تو نہیں جا سکتی ہے. جب یہ حالت دیکھی انہوں نے، مطعم بن عدی ان لوگوں میں سے تھے، دو تین آدمیوں میں سے، انہوں نے سب سے پہلے یہ تحریک اٹھائی کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی بند ہی ہیں، یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھائیں پیئیں شادی کریں سب کچھ ہو اور ان کو ہم لوگ چھوڑ دیں، بالکل الگ بھوکوں مر جائیں، اور جو صحیفہ آپ نے لکھا ہے کتاب عبدنامہ اس کو ہم پھاڑ دیں گے. کعبہ شریف میں اس کو لٹکایا ہوا تھا، داخل ہوئے روایات میں آتا ہے کہ اس کو انہوں نے پھاڑنا چاہا تو دیکھا کہ تمام چیزوں کو سوائے اللہ رب العزت کے نام کے تمام چیزوں کو یا تمام تحریروں کو کیڑے نے کھا لیا تھا، دیمک نے کھا لیا تھا. یہ ہے اللہ کی بہرحال مصلحت، اور اس احسان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے ان کے بارے میں بات کرتے تو میں چھوڑ دیتا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سیرت کی، ایک بہت بڑی یعنی مبارک عادت کہ آپ ہر احسان والے کا احسان مان کر کے اس کا بدلہ دیتے تھے، اور خود آپ نے حکم بھی دیا ہے اذا احسن الیکم احد فکافئوہ، تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ دے دو. اگر بدلہ دینے کا، ہدیہ دینے کے بعد، ہدیہ بھی ایک احسان کی چیز ہوتی ہے، تحفہ دیتا آدمی، پر رسول نے فرمایا ہے کہ ہدیہ کو برتن کو بھی خالی نہ جانے دو، کچھ بھی ہو اس میں ڈال دو، تحاد ہو آپس میں ہدیہ دو، اگر کوئی دے تو اس کا بدلہ دو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ تو وہ یصیب علیہ، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے. تو وہ اپنے سر پر ان کا احسان نہ رکھ کر کے پیارے رسول فرما رہے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج اس احسان کو ہم اتار دیتے، ان کے بارے میں بات کر دیتے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ آپس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول، ایک ایک کو قتل کر دیا جائے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور ہمیں حکم دیجئے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو، اور فلاں کو حکم دیجئے وہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کریں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرایہ تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے مشورہ دیا، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، کچھ پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیجیے, ہمارے بھائی بند ہی ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آپ کی مثال ابو بکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ان تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اگر تو عذاب دیتے تو تیرے بندے ہی ہیں, تو عذاب دینے کا تجھے حق ہے, اور اگر معاف کر دے تو اس پر بھی قادر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت نوح کی ہے کہ حضرت نوح نے بدعا کی تھی اپنے قوم پر, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی گھر میں بسنے والا نہ رہے, سب کو ہلاک کر دے. اور ہوا بھی ایسے کہ جتنے کافر تھے سب ڈوبے اور صرف وہی بچے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے. تو بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اسلام کی علم دوستی کی ایک مثال ملتی ہے کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے پیارے رسول نے ان کو بخشت کیا کہ 10 بچوں کو ہر شخص پڑھنا لکھنا سکھا دے, وہی اس کا فدیہ ہو جائے گا. اور جن کے پاس پیسے تھے ان سے پیسے لیے. کچھ ایسے بھی تھے جو غریب تھے, وہ مجبوراً آئے تھے کسی کی مدد سے, ان کو پیارے رسول نے مفت بھی چھوڑا. لو کان المتعدین حیاً ثم کلمنی فی ہؤلاء انکن لترکتم, بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح دوسری روایت ہے عن انس ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اصبنا سبایا یوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل اللہ تعالی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اوطاس ایک جگہ تھی, وہاں سے کچھ قیدی عورتیں ملی, اور قیدی عورتوں کا حکم یہ ہے, اور پرانے زمانے سے یہ جنگ کا ایک تمام انبیاء کے ساتھ اور تمام قوموں نے اس پر عمل کیا, تو اسلام نے بھی اس پر عمل کیا. لیکن اسلام کا ایک اچھوتا قانون یہ رہا کہ یا اچھوتا انداز یہ رہا کہ ہر موقع پر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی, اور بعض ایسے جرم ہیں جن میں غلام کو آزاد کیا جائے. لیکن ان لونڈیوں کے ساتھ جو اس جنگ میں بھگی جاتی ہیں بغیر نکاح کے یا بغیر کسی شاہد اور ولی اور مہر کے, آدمی ان کو بیوی کی طرح استعمال کر سکتا ہے, خدمت لے سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آیت پر ان کے سامنے تھی والمحصنات, جہاں اللہ تعالی فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم بناتکم عماتکم خالاتکم, تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری خالہ حرام ہے تمہارے پر. اسی طرح اللہ تعالی فرمایا والمحصنات من النساء, جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے, جن کے شوہر ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. تو یہ آیت ظاہری آیت کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے جمع کریں, ہم مستری کیسے کریں, تو یہ آیت نازل ہوئی والمحصنات من النساء, شادی شدہ عورتیں واقعی حرام ہیں, الا ما ملکت ایمانکم, صرف وہ عورتیں حرام ہیں جن کو تم لوڈی بنا لو, یعنی جنگ میں وہ لوڈی کی طرح آئیں تو بغیر شادی کے بغیر نکاح کے بغیر مہر کے وہ گویا آدمی کی بیوی ہوگی, خدمت کر سکتی ہے, پناہ ہو سکتی ہے, ہم مستری کر سکتا ہے. بچے پیدا ہوں گے تو شرعی بچے, اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کے شرعی بچے مانے جائیں گے. رہ گئی بات کہ بچہ بڑا ہوگا, بچہ اگر ہے پیدا ہوا بچہ کوئی, تو اس عورت کی قسمت اس طرح کھلتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا ہے, وہ آزاد ہو جائے گی, ام ولد اس کو کہتے ہیں. اور اگر بچہ نہیں ہوا تو اس کو اس کے لڑکے یا دوسرے وراثت میں لے سکتے ہیں. لیکن لاتن کے ہو مانا کہا آباؤکم, تمہارے باپ نے جن سے جمع کیا ہے وہ تم جمع نہیں کر سکتے, یعنی اس طرح خدمت کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعة فیہا وانا فیہم قبل نجد فغنموا عبرا کثیرا فکان سہمانہم 12 بغیرا ونکفلوا بغیرا بغیرا. یہ جہاد کی احادیث, جہاد کے احکام ابھی پرانے قصے کی طرح یا قصے پارینہ کی طرح ہم لوگ سنیں, حقیقی طور پر مسائل اس کے پڑھے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں. کون سا دن آئے گا, کب وہ دن آئے گا کہ ان کی تنفیذ ہوگی, اسی وقت آئے گا وہ دن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا اور مسلمان اپنی طاقت بنائیں گے, تو انشاءاللہ جہاد کے راستے کھلیں گے, جہاد کا جھنڈا بلند ہوگا. بہرحال لیکن اس کو تو اپنے اس کے احکام پڑھنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص مرا اس کے دل میں جہاد کی امنگ کروٹ نہیں لے رہی تھی تو نفاق پر مرا, ما تعالیٰ شعبت میں. تو یہ ہو مسلمانوں کو اس کے احکام بھی سیکھنے چاہیے. کسی وقت بھی اس کا موقع آ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ایک چھوٹی فوج بھیجی, سریہ کہتے ہیں اس فوج کو جو کہیں تھوڑی تعداد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے اور ان پر کوئی امیر مقرر کرتے خود نہیں جاتے تھے, اور جس میں پیارے رسول نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ سریہ دونوں میں فرق کیا ہے. تو پیارے رسول نے ایک چھوٹی فوج بھیجی, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نجد کی طرف بھیجے اور میں اس میں شریک تھا. فغنم ابن کثیرن, تو وہاں بہت کچھ اونٹ ان کو غنیمت میں ملے. فکان سرمان ہم اتنے عشرہ بعیرن, ہر ایک کی کا حصہ جو آیا غنیمت کے تقسیم میں 12-12 اونٹ. ونفلوا بعیرن بعیرن, پر رسول نے اپنی طرف سے مزید ان کو 12 اونٹ. کہاں سے دیے 12؟ ایک ایک اونٹ دیے, کہاں سے دیے؟ فعلموا انما غنمتم فان للہ خمسہ للرسول و لذی القربی, جو بھی غنیمت ہوگی پانچواں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو اللہ اور اس کے رسول جہاں چاہیں, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جہاں دکھائے گا, جو مناسب جگہ دیکھیں گے پیارے رسول وہاں خرچ کریں گے. یہاں ان لوگوں نے جا کر کے محنت کی, کوشش کی, اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر کے, خطرے میں ڈال کر کے اور غنیمت حاصل کی, کافروں کا ملک فتح کیا یا اس کے شہروں کو فتح کیا. تو ان کی ہمت افزائی کے لیے, تشجیع کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانچویں حصے میں سے مزید ایک ایک اونٹ اور دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ امام وقت کو یہ حق ہوتا ہے کہ پانچویں حصے میں, غنیمت کے پانچویں حصے میں جس طرح چاہے اسلامی مصلحت کے تحت اس کو خرچ کر سکتا ہے, اور اگر اس کے رشتہ دار اس کو مستحق ہے تو وہ بھی اس میں خرچ کر سکتا ہے. یہ غنیمت کا مسئلہ بھی پرانے زمانے میں ہر ایک جہاد کے آلات, گھوڑے اور اسی طرح تلوار تفنگ جو کچھ ہوتا تھا وہ خود اس کا خرچ برداشت کرتے تھے, اپنا تیار کرتے تھے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے حدیث گزری یا آئے گی, پیارے رسول نے جنہوں جو اونٹ جو پیدل سوار پیدل جہاد کرتے تھے ان کو غنیمت کا ایک حصہ دے دیتے, اور جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے گھوڑا انہوں نے پالا, گھوڑے کی تیاری کی, پالنے میں خرچ, محنت, پریشانی, اس کے پیشاب, یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کا پیشاب یا اس کی لید وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی صفائی میں بھی جو محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں قیامت کے دن ترازو میں اس کا وزن ہوگا, اس کے اجر, اس کے بدلے اس کو اجر ملے گا. تو اب ان سب پریشانیوں کے مقابل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کا دو حصہ رکھا, گھوڑے کا دو حصہ رکھا اور آدمی کا ایک حصہ. گویا ایک غازی اگر اپنے گھوڑے سے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو اس کو تین حصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ جو نقل کیا جاتا ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کو امام کی طرف منسوخ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. امام صاحب کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ گھوڑے کا دو حصہ دیا جائے اور آدمی کا ایک حصہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آدمی کو گھوڑے کو ایک جانور کو آدمی سے بڑھ کر کے نہیں حصہ دیں گے. ان قیاس کی بات تو یہ ہے کہ گھوڑے کو فضیلت دی جائے آدمی کے اوپر, یہ تو اصل میں آنے والی بات تو نہیں ہے, قیاسی بات. اگر حدیث یہ ان کو ملی ہوتی تو یقین پر امام اس طرح کی بات نہیں کہتے, اور اگر کہہ بھی دیا انہوں نے تو ان کی یہ بات صحیح نہیں مانی جائے گی, کیونکہ پیارے رسول نے دیکھا اس کو اسی لائق, اسی کا استحقاق کہ ایک گھڑ سوار آدمی جنگ میں آگے بڑھ کر کے اور اس میں مارنے کاٹنے میں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے, اور پیدل چلنے والا آدمی ایک تلوار لے کر کے ادھر ادھر خود اپنے بچنے میں بھی بہت کچھ کوشش کرے گا. اس وجہ سے پیارے رسول نے گھوڑوں کے پالنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے, کیونکہ گھوڑے کے ساتھ جو جہاد ہوگا اس کا اثر وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا, اس کے ذریعے دشمن زیادہ سے زیادہ زیر کیے جا سکتے ہیں. تو پیارے رسول نے گھوڑے کے بدلے دو دیا, یعنی ایک گھڑ سوار مجاہد کو آپ تین حصہ دیتے تھے. امام صاحب نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آدمی کو کھوڑا دیا جائے اور جانور کو دو حصہ دے دیا جائے, یہ چیز مناسب نہیں. ہم نہیں انلا افضل, ہم نہیں گھوڑے کو, لفظ جو ترجمہ کیا جائے گا کہ ہم گھوڑے کو آدمی کے اوپر فضیلت نہیں دیں گے, اس کو برتری نہیں دیں گے, یعنی گھوڑے کا ایک حصہ اور اونٹ کا آدمی کا ایک حصہ. تو اب اگر پوچھا جائے, یہ بھی اگر سیاسی کی بات ہے تو ہم امام صاحب سے دو کے سامنے دو زانوں طے کر کے پوچھتے, امام صاحب تو گھوڑے کو انسان کے برابر کرنا بھی تو عقل کے خلاف ہے, گھوڑا ہے جانور ہے انسان کے برابر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو آٹا دیجئے تو تھوڑا سا میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں قیاس مناسب ہے. اب اگر برابر بھی کر رہے ہیں آپ تب بھی تو وہ نہیں اصل کے خلاف ہے. اس وجہ سے اس قسم کے مسائل کا انتساب امام صاحب کی طرف کرنا غلط ہے. امام صاحب اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. ہاں اگر حدیث نہیں معلوم ہوئی تو ہو سکتا ہے قیاس کے طور پر انہوں نے بات کہی ہو, لیکن جہاں حدیث واضح ہے صحیح احادیث بخاری وغیرہ میں, اس میں اس قسم کی باتوں کا قبول کرنا صحیح نہیں. وعنہ رضی اللہ, یہ دیکھیے, قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین, کا رسول نے خیبر کے دن گھوڑے کے لیے دو حصے رکھے, وللراجل سہمن واحدا, اور پیدل مجاہد کے لیے دو ایک حصہ گھوڑے کا ایک. دوسری روایت میں آتا ہے وللرجل سہمن, جو آدمی گھڑ سوار تھا گھوڑے والا اس کو ایک حصہ دیا, گھوڑے کا دو حصہ, یعنی گھڑ سوار مجاہد کو تین حصے دیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. گھوڑے کے پالنے کی فضیلت بہت کچھ ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ گھوڑا جو پالتا ہے, گھوڑے کئی قسم کے, تین قسم کے بخاری شریف کے روایت ہے, تین مقصد سے گھوڑے پالے جاتے ہیں. ایک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بہت اچھا گھوڑا پال رہا ہے, جہاد کے جس طرح جہاد ہی کرے اور یہ اس نیت سے کرے کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں شجاع کہیں, اسی طرح گھوڑے بھی پالتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہاں یہ تیاری کر رہا ہے جہاد کے لیے. اور یہ کہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر عام فخر کرنے کے لیے زینت کے طور پر ایک گھوڑے کی ضرورت ہے, دس گھوڑے پال رہا ہے. اور ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ کی مرضی کے خاطر جہاد کرنے کے لیے گھوڑے کو پال رہا ہے, تو اس گھوڑے کے پالنے کا اجر یہ ہے کہ جو کچھ کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے میزان میں رکھا جائے, وزن کیا جائے. وما یستن, اور وہ اپنی رسی میں بدھا ہوا جو اکڑائی لیتا ہے اور انگڑائی لیتا ہے اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور اگر رسی توڑ کر کے بھاگا بھی ادھر ادھر تو وہ بھاگنا بھی اس کے لیے اجر میں, کیونکہ اس کے پیچھے اس کو دوڑنا ہوگا اس کو پکڑنے کے لیے, وہ بھی اس کے اجر میں ہے. یہاں تک کہ وہ روس اور اس کا بول ارواح و ابوال ہے بخاری شریف کے رہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان حسنات میں اس کو رکھا جائے گا. تو گھوڑے کی فضیلت ہے. بہرحال اس زمانے میں, اب آنے زمانے میں تو ہر مجاہد اپنے لیے گھوڑے بھی پالتا تھا اپنے خرچ پر, تلوار زرہ سب کچھ تیار کرتا تھا, ان کو غنیمت کا حصہ بانٹا جاتا تھا دیا جاتا تھا. اس زمانے میں آج کل حکومتیں اور بہت زمانے میں, خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ چیز آئی, آپ ہی سب سے پہلے اس کے موجود رہے کہ مجاہدین کے لیے باقاعدہ انہوں نے تنخواہیں مقرر کی, وقت مقرر کیا, حاضری مقرر کی, اور ان کے لیے دوڑنے کا انتظام کیا. دیکھیے یہ جو پولیس کو مارچ کرایا جاتا ہے صبح صبح, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے تھے بیٹھ کر کے یہ بیکار ہو جائیں گے, تو ان کو زبردستی اچانک دوڑا دیا. دیکھیے یہی اسی طرح تو ہوتا ہے جہاد کا کام یا جنگوں میں, کہ سوئے ہوئے ہیں اچانک سائرن بجا اور اس کے بعد دوڑنا شروع کر دیں, یہ ان کی ٹریننگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا دماغ, اللہ تعالیٰ نے ایک دینی دماغ دیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کے لیے فوجی کیمپ بنایا, تکنات الجیش, فوجی کیمپ بنایا, اس میں ان کو رکھا اور اس میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, باقاعدہ ان کی تنخواہیں ملتی تھی. اور پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ کوئی عورت رات میں گا رہی شعر پڑھ رہی تھی کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس گھر میں کسی اور کے ساتھ میں لطف اندوز ہوتی. حضرت عمر رات میں گشت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات سنی اور صبح اس کو بلایا تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو آپ نے جہاد میں بھیجا ہے, اتنے دن ہو گئے. تو انہوں نے قانون بھی بنا دیا کہ چار مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد اپنے بیوی بچوں سے دور نہ رہے. تو یہ سب قوانین تھے. اس کے بعد پھر غنیمت کا مسئلہ آتا ہے کہ, اور اسی طرح ہتھیار وغیرہ کا انتظام خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دیتے تھے, ان کو خرچ برداشت نہیں کرنا پڑتا تھا. تو اب غنیمت کا مال پھر انہی کو دیا جائے گا یا اس میں امام وقت کو اشتہار کے حق ہے؟ یقیناً حق ہوگا, کیونکہ جو خرچ کیا جا رہا ہے آپ کا کوئی خرچ نہیں. گھوڑا بھی اگر تیار کیا جائے تو سرکاری خرچ پر, زرہ اور تیر تفنگ تلوار سب کچھ جو تیار ہوگا وہ سرکاری خرچ پر, تو پھر اس غنیمت کو امام وقت اپنے یعنی بیت المال میں رکھ کر کے اور اس کو مجاہدین کے لیے, دوسرے مجاہدین کی تیاری کے لیے رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے اس کا ذکر بہت پرانے زمانے میں ملتا ہے کہ اس طرح, اور کچھ اس کا حصہ کاٹ کر کے بعد میں کچھ دیا بھی گیا, تو گویا یہ امام وقت کے اجتہاد پر ہے. اگر موقع پر کسی کو دیکھا کہ زیادہ کام کیا تو گویا ہمت افزائی کے لیے تشجیح طور پر ان کو انعامات دیے جا سکتے ہیں. نہ کہ جس طرح کا جس طرح رسول کے زمانے میں بانٹتے تھے اور تمام خرچ خود برداشت کرتا تھا مجاہد تو ان کو باقاعدہ بانٹ کر کے جو کچھ غنیمت کمال آتا دیا جاتا تھا وہ واجب نہیں ہوا کیونکہ ائمہ نے اس پر اچھی طرح بحث کی ہے کہ وہ اس وقت تھا جب آدمی خود تمام انتظام اپنے لیے کرتے تھے. ولی ابی داؤد حضرت ابو داؤد کی روایت ہے اسہم لرجل ولفرس ہی ثلاثۃ اسہم کر رسول نے آدمی کے لیے اور اس کے گھوڑے کے لیے ملا کر کے تین حصے دیے پیارے رسول نے سہمین لفرس ہی و سہم لہو دو حصے گھوڑے کے لیے اور ایک حصہ اس مجاہد کے لیے جو گھوڑا پال کر کے گھوڑے میں جہاد میں سوار ہوا. وعن مان ابن یزید رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نفل الا بعد الخمس رواہ احمد و ابو داود. یہ جو مجاہدین کو کسی کو کچھ زیادہ دیا جائے تو کہاں سے دیا جائے گا, یہ اس سے پہلے گزر چکا کہ پیارے رسول نے ایک اونٹ سب کو دیا اپنے خمس میں سے, لیکن غنیمت کا مال اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جب تک پانچواں حصہ نکال نہ لیا جائے, کیونکہ علیہ السلام پاک کی آیت بھی سورہ انفال کی وعلم انما غنمتم فان للہ خمس وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین. پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, غریبوں اور مسکینوں میں یتیموں پہ پیارے رسول خرچ کریں گے. تو تقسیم پانچواں حصہ نکال کر کے چار حصے پانچ حصوں میں سے چار حصے جو بچیں گے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. وعن حبیب ابن مسلم رضی اللہ عنہ قال شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع فی البدا والثلث فی الرجا رواہ ابو داؤد صاحب ابن حبان الجارو. اس حدیث کا لفظی معنی ترجمہ یہ ہوا کہ حبیب ابن مسلم صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ جنگ میں حاضری دی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہمیں چوتھائی حصہ دیتے تھے اور جب لوٹتے تھے تو تہائی حصہ دیتے تھے. کیا معنی ہوا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بڑی جنگ کے لیے گئے, تبوک کے لیے گئے, کہیں پڑاؤ پڑا لوگ آرام سے ہیں, کچھ لوگوں کو چن کر کے پیارے رسول بھیجتے تھے. کچھ ایسی قومیں تھیں جن کے نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی طاقت جمع کریں تو پیارے رسول ان کے پاس ان کو فتح کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو چن کر کے بھیجتے تھے. فوج یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ایک دن دو دن وہ لوگ ہو کر کے قریب کے گاؤں میں قریب کے علاقے میں جا کر کے اور فتح کر کے اور وہاں سے غنیمت کا مال لے کر کے آتے تھے. اس قسم کی ٹولیوں کے لیے پیارے رسول نے چوتھائی حصہ جب شروع میں جاتے تھے, ابھی نکلے ہیں بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے, بڑی جنگ کا انتظار ہے, ابھی لوگ چست و چالاک ہیں چوبند ہیں, ابھی ان کو زخم وغیرہ بھی نہیں لگا ہے, تو جب آپ ان میں تقسیم کرتے تھے تو پانچ چار حصے کرتے تھے غنیمت کے مال کے اور چوتھا حصہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر آپ دیتے تھے اور پھر تین حصوں کو پھر انہیں پر تقسیم کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب لوٹتے تھے بڑی جنگ سے تو ظاہر بات ہے تھکے ہارے بہت دنوں سے سفر میں گزار کر کے بہرحال آدمی کمزور ہو جاتا ہے, اس حالت میں جب بھیجتے تھے پیارے رسول تو ان کی قیمت اور ہی بڑھا دیتے تھے پیارے رسول, یعنی تین حصے کر کے غنیمت کے مال میں سے تین حصے کر کے ایک ثلث ان میں خصوصی تقسیم کرتے تھے اور باقی اس میں سے آپ پانچواں حصہ نکال کر کے پھر تقسیم کرتے تھے ان کے اوپر. تو یہ سب اصول جنگ ہیں اسلام کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب معاملات کے چھوٹے اور بڑے معاملات کو یقیناً دشمن بھی اس کو سراہتے ہیں کہ اصول جنگ بھی اسلام کے امن اور آشتی کے اصول ہیں اور جو کچھ کیا ہے انہوں نے تمام گزشتہ انبیاء کی جنگوں کی تاریخ دیکھی جائے, گزشتہ قوموں کی تاریخ دیکھی جائے جنگوں کی, تو اسلام کی جنگ سب سے صلح پسند اور سب سے زیادہ امن کی جنگ رہی ہے. پرانے زمانے میں پاتے تھے مت بچوں عورتوں مردوں سب کو قتل کر دیا کرتے تھے, پھر رسول نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا, عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا, دیکھو کچھ لوگوں کو تم عبادت گاہوں میں پاؤ گے ان کو نہیں چھیڑنا, یہ سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم رہی تھی.
صاحب یہ جنگ بدر کے جو قیدیوں کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بارے میں تفصیل میں کچھ ہو رہا ہے کہ احد میں ان کا بدلہ دینا پڑا, 70 آدمی کو جو چھوڑا گیا تھا,
احد میں بدلہ مسلمانوں کو دینا پڑا,
70 اس کے جو چھوڑے تھے 70 ان کے قید کیے گئے, یہ تفصیل کچھ آتی ہے؟
ہاں تو ظاہر بات ہے یہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بدر میں وہ پورے نقوت پورے کبر اور تکبر کے ساتھ ہو کر کے آئے تھے کہ ہم یہاں جب رکیں گے اور شراب پیئیں گے, اونٹ ذبح کریں گے, ہماری تاکہ ہم اور وہاں اور نوڈیاں گائیں گی بجائیں گی, ہماری ایک جھاگ تاکہ عربوں میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے رسول کو کہ آپ ان سے جنگ کیجیے, تھوڑی تعداد کے ساتھ بھی جنگ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر کو توڑا, ان کے غرور کو پروڑا. اب اس کے بعد پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے عہد کی تیاری کی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے, سب نے یہ کہا کہ اب اس کا بدلہ لینا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا ہند جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی, حضرت معاویہ کی والدہ, انہوں نے اپنے باپ اور اپنے لڑکے کے رتبہ اپنے بھائی کے قتل کے بدلے انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ جنہوں نے ان کے بھائی کو قتل کیا ہے, اگر کوئی ان کو قتل کر دے گا تو میں اس کو اتنا دوں گا. اور حبشی کو کہا, اپنے غلام کو کہا کہ اگر تم قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وحشی غلام نے اس کے لیے خاص نیزہ تیار کیا, اور نیزہ مارنے میں بہت ہی نیزہ چھوٹا سا ہوتا ہے, دور سے مارتے آدمی کو تو تیر کی طرح تیز جیسے کمان سے نکلے اس طرح ایک مارنے کی مشق ہوتی تھی. تو اس نے مارا, انہوں نے مارا اور تیر حضرت حمزہ کے پیڑوں کے اندر گھس کر کے پار کر گئے اور وہ مارے گئے. تو آخر میں انہوں نے ان کے ناک کان بھی کاٹے, سب کچھ گویا اس کا بدلہ لیا اور اپنی پیاس بجھائی, انتقام کی. تو اللہ کی قدرت سے بہرحال 70 جس طرح انہوں نے مارے یہاں مارے گئے تھے بڑے بڑے, تو 70 مسلمان بھی مارے گئے. ایک چیز رہی اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے انتقام کی بات کہی تھی اور ان کی بات پوری ہوئی صرف ایک غلطی سے, مسلمانوں کی ایک غلطی سے, کہ پیارے رسول نے فرمایا تھا احد کا منظر آپ جا کر کے دیکھیں تو پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں چھوٹا سا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی پیٹھ مدینے کی طرف اور ان کی پیٹھ گویا آپ سمجھیں جنگ پہاڑ احد ہے اور اس کو بائیں طرف کر کے گویا وہ جو اس وقت مجمعہ ملک فہد وغیرہ بنا ہے اس کی طرف ان کی پیٹھ تھی. اس طرح دونوں مٹبھیڑ ہوئے اور خطرہ تھا کہ پیچھے سے آ کر کے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے ہو سکتا ہے کوئی اور ان کی کمر ہمارے اوپر حملہ کر دے. تو پیارے رسول نے وہاں ایک جبل الرومات مشہور ہوا, پیارے رسول نے وہاں 70 صحابہ کو مقرر کیا اور عبداللہ ابن جبیر ان کے کمانڈر تھے, ان سے کہا کہ ہم شکست بھی کھائیں یا ہماری فتح ہو, تم اس جگہ کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا. یہ پیارے رسول کی تاکید تھی, ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی, کہا کہ کسی حالت میں تم ان کو, اور ان کو کہا کہ اگر دشمن ادھر سے آئے تو تم لوگ اس کو تیروں سے مار کر کے اوپر سے پیچھے کرنا. لیکن جب مسلمانوں کی فتح ہوئی پہلی بار اور کفار بھاگے تو حضرت خالد بن ولید کفر میں بھی بہت ہی جنگجو تھے اور اسلام میں بھی انہوں نے بھی بہت ہی کامیاب جنگیں لڑی. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا جب بھاگے تو پیچھے سے آ کر کے دیکھا کہ یہ لوگ جو چھوٹے پہاڑ پر مقرر تھے انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہوگی, چلیں ہم بھی مال غنیمت لوٹیں اور جمع کریں اور پھر اب جنگ کے یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنائیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تاکید تھی کہ کسی حالت میں تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. آخر میں ان کچھ لوگ اتر گئے اور ان کے ساتھ صرف روایت میں آتا ہے 11 آدمی رہ گئے. انہوں نے حضرت خالد بن ولید پیچھے سے گھوڑوں کے ذریعے سے آ کر کے اور مسلمانوں کی پیٹھوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اس حالت اس صورت میں مارے گئے, پہلے مسلمان نہیں مارے گئے تھے, اس میں 2-3 شہیدوں کا ذکر آتا ہے, اس کے بعد 70 آدمی مارے گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور آپ کے ساتھ جو آدمی تھے وہ اس پہاڑ پر بھی وہی شہید ہوئے کیونکہ اور دوسرے لوگ اتر چکے تھے. تو بہرحال صرف ایک غلطی کی بنا پر وہاں بھی لوگ مثال دیتے ہیں کہ نس کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پیارے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ جب مکمل ہو جائے, جب تک جنگ مکمل نہ ہو ہماری فتح نہ ہو تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہے, اب کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے قیاس کو غلبہ دے کر کے اپنی رائے میں اور اتر گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, پیارے رسول نے جو فرمایا تھا ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. چند لوگوں کے ساتھ وہاں دفاع کیا لیکن آخر میں شہید ہوئے.
بدر کے بعد جو فتح ہو کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں پہ دوسرے دن کہتے ہیں اللہ کا عذاب آنے کا اشارہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ یہاں تک آ گیا تھا آج بجتا عمر بجتا یا سات بجتا باقی
بدر کے موقع پر
بدر کے بعد جو
مدینہ جی وہ آیت نازل ہوئی ہے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول نے جب ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑا تو پیارے رسول آیت نازل ہوئی گویا عتاب اور ملامت کی آیت اس کو کہتے ہیں علماء کہ پیارے رسول کو گویا اللہ تعالیٰ نے سختی سے مخاطب کر کے کہا کہ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. پہلی جنگ تھی کسی نبی کے لیے یا مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ جنگ ہو اور ان کے قیدی ہوں تو ان کے ذریعے سے پیسے کمائیں بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے قتل کرنے کو. تو پیار رسول نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے اور کوئی نہیں بچتا کیونکہ ان کی رائے اللہ کے کی مراد مبارک کے موافق رہی. تو یہ ان کا کہنا تھا یعنی کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے مخاطب کر کے کہا کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض. ہونا چاہیے تھا قیدی ملے تو ان کو قتل کر ڈالے کیونکہ یہی لوگ تو آگے روڑا بن سکتے اور بنے بھی وہی بچ کر کے گئے پھر طرح طرح کی رشتہ دوانیاں کر کے یہودیوں سے مل کر کے بنو قریظہ بنو قینقاع اور جتنے اور غطفان وغیرہ قبیلے تھے عربی سب سے مل کر کے غزوہ احزاب بنایا. اس وقت اگر یہ بڑے لوگ مار دیے جاتے تو پھر یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ڈر سما جائے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی کہ وہ ان کے دل پہ چھا جائے.
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے.